Most respected brothers and elders, we are very blessed tonight. We have just commenced the month of Rajab. It's the first of Rajab, and the auspicious months have already commenced. Rasulullah SAW will make dua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allah bless us in the month of Rajab and Sha'ban and make us reach the month of Ramadan with ease. So these are the blessed months, and Alhamdulillah's fadl and karam that we have got with us, as we say, Nurun ala Nur. As the Shah, Sheikh Abdul Mu'id Sahib, Damat Barakatuhum al-Aliya, who is no stranger to us. Alhamdulillah, Hazrat Maulana Hazrat has been coming regularly. He is the beloved son of our Shafiqul Ummat, Al-Haji Farooq Sahib, Rahmatullahi Alayhi. And then he just come with Dr. Sabir Sahib, Rahmatullahi Alayhi. And as you can see, all is Rahmatullahi Alayhi. Our Hazrat Maulana is also Rahmatullahi Alayhi. We have these few people who are still with us. And these are people whose hearts, as our Hazrat Maulana used to say, reservoirs of ikhlas. It is through their ikhlas and the taqwa that they have that Allah subhanahu wa ta'ala enables us to benefit from them. They do not come for any worldly purpose. They've come solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You will see the ilahiyat in them, the khulus in them, solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Just by sitting with them with the correct intention, you will find immediately your heart, there's something happening inside. Person wants to make tawbah, istighfar. He realizes what his object is in this world and what connection he should have with Allah subhanahu wa ta'ala. They concentrate on the tazkiyah of the heart, the safai of the heart. We are filled with pride, jealousy, malice, greed, anger, enmity. But by sitting with these people whose tarbiyat was made by great walis, Haji Farooq Sahib rahmatullahi alayhi, was the Khalifa of Masihullah rahmatullahi alayhi. And he was the Khalifa of the Thani rahmatullahi. And therefore in their wa'az and nasihat, you will see them quoting these great, great luminaries. So Allah subhanahu wa ta'ala's fadl and karam, as that program is made out, you will see in the posters in different masajid. So we should take benefit from this great opportunity that we have got. Inshallah, Al-Qur'an.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے اللہ تعالی نے ہمیں اپنی اصلاح کی نیت سے اصلاح کے ارادے سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالی اپنی رضا کا اپنے قرب کا ذریعہ بنائے اللہ تعالی بات کے کرنے میں بھی اخلاص عطا فرمائے سننے میں بھی اخلاص عطا فرمائے اور نفسانیت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گزشتہ کل مسجد تقویٰ کی نشست میں روح اور جسم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ جسم کے لیے کن چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے انسان اپنی زندگی راحت اور آرام کے ساتھ گزارتا ہے اسے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے دوا کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور پرہیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اسی کے اعتبار سے روح کے بارے میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات ہیں اسی طرح سے روح کی ضروریات بھی ہیں روح کے لیے اچھی غذا کی ضرورت اچھے ماحول کی ضرورت دوا کی ضرورت اور پرہیز کی ضرورت روح کی ترقی ایمان کی ترقی کے لیے یہ چیزیں ضروری جس طرح سے ایک انسان کے لیے اچھی غذا جسمانی اعتبار سے بھی ضروری اور روح کے اعتبار سے بھی ضروری جسمانی غذا جو ہم صبح شام کھاتے پیتے ہیں یہ ہمارے جسم کی غذا ہے اور روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے نماز ہے روزہ ہے تلاوت ہے استغفار ہے یہ ہمارے روح کی غذا ہے جس طریقے سے انسان اپنے جسم کی غذا کے لیے متفرق چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ متفرق چیزیں اس کے جسم کی مختلف ضروریات کو پورا کرتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان ایک ہی قسم کی غذا کھاتا چلا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک قسم کی غذا کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اس کے جسم میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی اسی طریقے سے انسان کے ایمان کی بقا ایمان کی ترقی کے لیے صرف ایک ہی قسم کی غذا کافی نہیں آج ہم یہ سمجھتے ہیں میں کل بھی اس بات کو عرض کر رہا تھا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تلاوت کر لی ذکر کر لیا تسبیحات کر لی وضع قطع کو درست کر لیا بس ہم نے سارے دین کا حق ادا کر دیا اب اس کے بعد ہمیں کسی اور غذا کی ضرورت نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین جو ہے وہ پانچ شعبوں کا نام ہے دین خالی عبادات کا نام نہیں، آج ہم نے صرف عبادات کا نام دین سمجھ لیا اور باقی جو دین کے شعبے ہیں، جو باقی دوسرے قسم کی غذائیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ایمان کی ترقی کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، تو اس دوسری قسم کی غذا سے ہم غافل ہو گئے. جبکہ جسمانی اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک قسم کی غذا انسان کی جسم کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی اور اس کی صحت کی بقا مختلف قسم کی غذاؤں سے وابستہ ہے. اسی طرح سے ہماری ایمانی ترقی، ایمان کا بقا، ایمان کی حفاظت، یہ بھی مختلف قسم کی غذاؤں کے ساتھ وابستہ ہے. آج خالی عقائد اور عبادات کو درست کر لینا اور اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم کامل مکمل دیندار ہو گئے، تو بھائی یہ ایک دھوکے کی بات ہے. اور عام دنیا داروں کو تو جانے دیجئے، آج بالخصوص ایسا طبقہ جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، جو بزرگوں سے، اللہ والوں سے وابستہ بھی ہے، بیت کا، اصلاح کا، تربیت کا تعلق بھی رکھتے ہیں، آج وہاں پر بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ دین کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، دین کی حقیقت کو پہچانتے نہیں. آج بس یہ سمجھ لیا کہ بیعت ہو جاؤ اور بیعت ہو جانا تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ بیعت ہو جانا ان تمام چیزوں کے لیے کافی نہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے آتا، سفر میں کوئی حضرت سے بیعت کی درخواست کرتا، تو حضرت یہ فرماتے کہ بھائی اچھا بیان سن کر بیعت ہو جانا اور معتقد ہو جانا، فرماتے تھے یہ تو ایک دھوکے کی بات ہے کہ میں سفر میں اچھی ہی باتیں کروں گا، بیان میں اچھی ہی باتیں کروں گا، کوئی بری باتیں تو کروں گا نہیں. اگر آپ کو بیعت ہونا ہے تو بیعت ہونے کے لیے پہلے مناسبت پیدا کیجئے اور وہ مناسبت طرفین میں ہو، دونوں جانب سے ہو، یہ نہیں کہ ایک جانب سے، کیونکہ نفع کا مدار جو ہے وہ طرفین کی مناسبت پر ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے مناسبت ہو. تو فرماتے تھے کہ بھائی سفر کرو اور سفر کر کے میرے وطن میں آؤ، وہاں پر آ کے قیام کرو، وہاں پر آ کر میرے معاملات کو دیکھو، میری معاشرت کو دیکھو، میرے اخلاق کو دیکھو، میرے ذرائع آمدنی کو دیکھو، پھر اس کے بعد بیعت کی درخواست کرنا، اور وہ بھی جب کہ آپ کو مجھ سے مناسبت ہو جائے اور مجھے آپ سے مناسبت ہو جائے. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بیعت ہو گئے اور اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے عبادات کا اہتمام کر لیا، تسبیحات کا اہتمام کر لیا، اور اس کے بعد جو دین کے دیگر شعبے ہیں اس سے ہم غافل ہیں. یاد رکھیے دین جو ہے وہ پانچ شعبوں کے مجموعے کا نام ہے. پہلی چیز جو ہے وہ عقائد ہے، بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے، کہ عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، شریعت اور سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو ہے وہ دوسرا شعبہ وہ عبادات کا شعبہ ہے. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں. پھر اس کے بعد معاملات ہیں، پھر معاشرت ہے، پھر اخلاقیات ہیں. تو آج عقائد اور عبادات کا تو اہتمام ہے، لیکن یہ تین قسم کی جو غذائیں ہیں اور بہت اہم غذائیں ہیں کہ جس کے مجموعے سے دین مکمل ہوتا ہے اور ایک انسان کامل مکمل دیندار بنتا ہے، تو جب وہ غذا ہمارے اندر نہیں جاتی تو کامل مکمل دیندار کیسے ہوں گے اور دین کامل ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ دین کامل تو نہیں ہوگا. اور ہم اس دھوکے کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم کامل دیندار ہیں. آج اگر معاملات پر نظر ڈالی جائے تو آج بجائے معاملات کی صفائی کے آج بد معاملگی پائی جاتی ہے. آج حسن معاشرت کی جگہ پر بدترین معاملات ہیں. حسن معاشرت نہیں، حسن معاملات نہیں، حسن اخلاق نہیں. آج یہ کیفیت ہے کہ معاملات یعنی آپس کا لین دین وہ کیسا ہونا چاہیے. شریعت نے ہماری ہر ہر موقع پر رہنمائی کی اور ہماری زندگی کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ ایسا تشنا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر دین سے، شریعت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی رہنمائی لینا تو چاہے اور اس رہنمائی کے تابع اپنی زندگی کو گزارنا تو چاہے، آج ہم ایسی ایک من پسند زندگی گزار رہے ہیں کہ جو ہمارے جی میں آتا ہے بس وہ کرتے ہیں. ہم اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہاں پر شریعت سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا یہ معاملہ کیسا ہے, شریعت اس معاملے کے اندر کیا کہتی ہے, اور اگر کسی کو اس معاملے کی خرابی کی طرف متوجہ کیا جائے. یعنی بعض تجارت کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں آدمی احتیاط نہ کرے تو بجائے حلال کے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور اگر کسی کو اس کی جانب متوجہ کیا جائے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے, اس میں دین اور شریعت کا کیا تعلق ہے. تو بھائی مومن اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ اللہ کا غلام بن کے آیا ہے اور اللہ کے احکامات کے تابع زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے. یہ کہنا کہ اس میں دین کا کیا واسطہ, یہ تو ایک دھوکے کی بات ہے. دین کا واسطہ کیسے نہ ہو, جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ تعالی کی وحدانیت کا توحید کا اقرار کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا, اب شریعت کے تمام احکامات ہم پر جاری ہو گئے اور ان احکامات کا ماننا, ان کے تابع زندگی کا گزارنا ہمارے لیے لازم ہو گیا. اب یہ کہنا کہ یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے, یاد رکھیے یہ دھوکے کی بات ہے. اور دین اور شریعت جو ہے وہ معاملات کی صفائی سکھاتے ہیں, وہاں پر بد معاملگی نہیں اور معاملات کا اخفا نہیں, بلکہ شریعت جو ہے وہ معاملات کی صفائی کا سبق دیتی ہے کہ معاملات کیسے صاف اور شفاف ہونے چاہیے. اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر معاملات کی صفائی نہیں وہاں پر دین نہیں. یعنی دین اگر آتا ہے تو معاملات کی صفائی کے ساتھ آتا ہے. اور آج کیفیت کیا ہے, آج کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے, کوئی کسی کو مکان کرائے پہ دے دیتا ہے, دکان کرائے پر دے دیتا ہے, اب جس نے وہ مکان یا دکان کرائے پر لیا وہ سمجھا کہ میں اس کا مالک ہو گیا. جب اس مالک کو ضرورت ہے اپنے لیے استعمال کے لیے, وہ کہتا ہے کہ بھائی خالی کر دو, یہ کہتا ہے میں تو نہیں کرتا, میں تو نہیں کرتا, جاؤ کورٹ کو لیے کورٹ چلے جاؤ. ایک آدمی کسی کی مدد کرتا ہے, اسے قرض دیتا ہے, اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے, لیکن جب اسے اپنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس قرض کو واپس لینا چاہتا ہے, یہاں سے انکار کر دیتا ہے کہ کس بات کا قرض, میرے پاس تو کوئی قرض ورز نہیں, تھانہ کچہری کھلی ہوئی ہے, جا کر پولیس کو لے آؤ, کچہری میں چلے جاؤ, عدالت میں چلے جاؤ, لیکن میرے پاس کوئی قرض نہیں. یعنی دینے لینے کے بعد دینے کا نام نہیں, تو یہ بد معاملگی نہیں تو پھر کیا ہے. اسی طرح سے معاملات کے اندر بے شمار بگاڑ آ چکے ہیں, اور اچھے اچھے دیندار لوگوں کے معاملات کے اندر بگاڑ ہیں کہ جسے آج سدھارنے کے لیے آمادہ نہیں, لیکن دینداری کا ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے, بزرگوں سے نسبت کا ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے کہ جی بیعت بھی ہے, نمازی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن معاملات کی صفائی موجود نہیں. اور جہاں پر معاملات کی صفائی موجود نہیں, یاد رکھیے کہ وہاں پر دین موجود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت فرما رہے ہیں, اور وہ ماحول کیسا ماحول ہے کہ دشمن آپ کی جان کے در پہ ہے, آپ کے مکان کے چاروں طرف دشمن کا پہرا لگا ہوا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیے. لیکن اس وقت کس چیز کا خیال ہے کہ مکہ کے لوگ باوجود اس کے کہ آپ کے دشمن تھے, لیکن آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے, اور ایک ایسے موقع پر جبکہ کفار کی طرف سے اذیت ہے, جان کے دشمن ہے, لیکن ایسی حالت میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے تو ان امانتوں کا فکر ہے جو آپ کے پاس لوگوں کی رکھی ہوئی ہے, اور وہ کس کی ہے, کفار کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور وہ امانتیں سپرد کرتے ہیں کہ یہ امانتیں جس جس کی ہیں اس کو پہنچا کر اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لینا. تو کس درجے امانت کی حفاظت کا اہتمام ہے, اور کس درجے اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچانے کا اہتمام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. غزوہ خیبر کا واقعہ آتا ہے کہ
کہ جب مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس قلعے سے ایک چرواہا بکریاں لے کر باہر آتا ہے، اسود اس کا نام ہے، اسود چرواہا، وہ بکریاں لے کر باہر آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے صحابہ سے کہ یہ لشکر کس لیے ہے، تو صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا بادشاہ کون ہے اور اس کا محل کون سا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں، ہمارے تو سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے غلام ہیں۔ اس نے کہا کہ ان سے کہاں ملاقات ہوگی، صحابہ نے کہا کہ وہ سامنے جو خیمہ ہے اس خیمے میں آپ تشریف فرما ہے، تو وہاں پر چلا جا۔ وہ شخص وہاں پر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کون ہیں۔ آپ نے اس کے سامنے دین کو پیش کیا، اس نے کہا کہ اگر میں اس دین کو قبول کر لوں تو پھر مجھے کیا حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس دین کو قبول کر لے گا تو تو اللہ کا پیارا بن جائے گا، تیرے چہرے کی سیاہی جو ہے وہ سفیدی میں بدل جائے گی۔ کہا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ مجھے کیا سمجھیں گے، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کا بھائی بن جائے گا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کر لیا۔ لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی تعلیم دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو بکریاں تیرے پاس ہیں یہ تو ان یہود کی ہیں جو قلعے کے اندر بند ہیں، تو تو ان بکریوں کا مالک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تیرے پاس امانت ہے، اس امانت کو ان کے مالکوں کے پاس واپس پہنچا کر آ۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ تو کافر ہیں ان کا یہ مال ہے قبضہ کر لو، نہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ جس کی یہ تیرے پاس امانت ہے اس امانت کو ان تک پہنچا کر آ۔ وہ شخص واپس گیا اور ان بکریوں کو پہنچا کر واپس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس وقت نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تجھے نماز کا حکم دیتا، نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تجھ سے روزہ رکھواتا، نہ یہ حج کا زمانہ ہے کہ تو حج کرتا، اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے، اس لیے تو بھی اس میں شریک ہو جا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس میں شریک ہو گیا اور مارا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی تابناکی عطا فرمائے گا کہ تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا اور تیری سیاہی کو اللہ سفیدی کے ساتھ بدل دے گا، تو اللہ کا پیارا ہو جائے گا۔ اور وہ شخص اسی وقت گیا اور جا کر اس جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ بعد میں جب کفار کے ساتھ جنگ بند ہوئی تو جو مرحومین تھے، جو شہداء تھے، انہیں جب دیکھا جا رہا تھا تو ایک اجنبی آدمی بھی درمیان میں تھا، تو صحابہ اسے پہچان نہ سکے یہ کون شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی حج نہیں کیا، لیکن یہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ گیا۔ لیکن اس واقعے کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو کیا دی، جب وہ ایمان اس نے قبول کر لیا تو سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ معاملات کی صفائی کی، کہ یہ امانت جو تمہارے پاس ہے اس امانت کو ان کے مالکوں تک پہنچا کراؤ۔ اور آج اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو آج ہمارے معاملات کے اندر کتنی بدمعاملگی پائی جاتی ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ آج آپس کے اندر ایسا افتراق اور انتشار ہے اور آپس کے اندر ایسی نفرتیں موجود ہیں کہ آج خاندانوں کے درمیان افتراق ہے اور گھروں کے اندر افتراق ہے اور ایک مسلم امت جو ہے وہ آپس میں بٹی ہوئی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہماری معاشرت بگڑی ہوئی ہے، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بجائے آپس میں محبتیں ہونے کے آج انتشار ہے، آج افتراق ہے، آج دلوں کے اندر وہ محبت نہیں، وہ تعلق نہیں۔ کیونکہ اصل محبتیں جو آتی ہیں وہ تو دین کی تابعداری اور غلامی کے ساتھ آتی ہیں، کہ جب آدمی دین کے تمام شعبوں پر عمل کرتا ہے اور کامل دین اس کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچتی ہے، پھر تکلیف نہیں پہنچتی، پھر وہ دوسروں کے لیے راحت رساں ہوتا ہے، پھر وہ اذیت رسا نہیں ہوتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آپ کے معاملات سے ہمیں کیسی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے کس کس انداز کے اندر ان معاملات کو نبھایا ہے. آج ہمارے اندر معاملات کی صفائی نہیں, یہ بہت بڑا بھائی بگاڑ اور فساد ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے یہاں خانقاہ میں جو آتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون شخص کتنی تسبیحات پڑھ رہا ہے, کتنا ذکر کر رہا ہے, کتنی نوافل پڑھ رہا ہے. میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں, اس کی معاشرت کیسی ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, خلق خدا کے حق میں یہ موذی تو نہیں بنا ہوا, اذیت رسا تو نہیں بنا ہوا. حضرت فرماتے تھے کہ میری نظر اس پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے. اور بھائی اصل چیز یہی ہے. اس لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں سب سے زیادہ معاملات کی صفائی ہوتی تھی. اور کیسے کیسے انداز میں معاملات کی صفائی ہوتی تھی. آج بہت سی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے. تو بھائی اگر ہم نے لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا, لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ کیسے تھے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے محبوب خلفاء میں سے, ایک مرتبہ ریل سے سفر کر رہے ہیں, اسٹیشن پر پہنچے, جو اسباب اور سامان ساتھ تھا وہ اس مطلوبہ مقدار سے زیادہ تھا جتنی کہ ٹکٹ میں گنجائش ہوتی ہے, لیکن جلدی میں اس کا وزن نہ کرا سکے, اس کا محصول ادا نہ کر سکے, گاڑی میں سوار ہو گئے. راستے میں گارڈ آیا, اس کو کہا کہ بھائی میرے پاس سامان زیادہ ہے, آپ اس کا حساب بنا کر پیسے لے لیجئے. اس نے کہا کہ نہیں, آپ چلے جائیں, ہم آپ سے نہیں لیتے. بالآخر جب منزل پر پہنچے, ٹرین سے اترے اور اسٹیشن ماسٹر کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر کہا کہ میرے پاس یہ اسباب وزن سے زیادہ ہے, آپ اس کا حساب کر کے مجھ سے پیسے لے لیجئے. کہنے لگا کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے, ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ اس ریلوے کے مالک نہیں ہیں, آپ تو اس کے ملازم ہیں, تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ معاف کر دیں, اس لیے آپ اس کا حساب کر کے مجھ سے پیسے لیجئے. تو وہ ایک اور شخص کو اس کے پاس بیٹھا تھا, تو وہ انگریزی میں آپس میں باتیں کرنے لگے, کہنے لگے کہ ہم اسے پیسے معاف کرتے ہیں, اور اس شخص کا دماغ دیکھو, کہتا ہے کہ پیسے لو, لگتا ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی, نشے میں ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ انگریزی دان تھے, اس زمانے کے کلیکٹر تھے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے شراب تو پی ہوئی ہے, لیکن یہ دنیا کی نجس شراب نہیں پی ہوئی, میں نے اللہ کے عشق و محبت کی شراب پی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کیا کیا جائے, یہ تو لینے سے انکار کرتے ہیں اور ادا کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئی, اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس وزن کا حساب کرو کہ اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں, اور اتنے پیسے کا ریل کا ٹکٹ خرید کر اس کو پھاڑ کر پھینک دو, ریلوے کے خزانے میں وہ پیسہ پہنچ جائے گا. تو اس طریقے سے وہ ریل کے خزانے میں پیسہ پہنچایا. ایک صاحب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, حضرت کی نظر وہی بات کے معاملات کی صفائی پر ہوتی تھی, معاشرت پر ہوتی تھی, اخلاقیات پر ہوتی تھی. ایک بچہ ان کے ساتھ تھا, ان کا بیٹا تھا. تو حضرت نے سوال کیا کہ تم ریل سے جو آئے ہو, اس بچے کا ٹکٹ لیا تھا؟ کہنے لگے حضرت اس کا ٹکٹ تو نہیں لیا, اس کی عمر تو اتنی ہے لیکن دیکھنے میں یہ چھوٹا لگتا ہے, اس لیے میں نے اس کا ٹکٹ نہیں لیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اسی وقت تم خانقاہ سے نکل جاؤ. ارے ریلوے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے, اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے. آج یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ بچوں کی عمر کو چھپا کر سفر کر لیتے ہیں. بھائی یہ تو ایسا قرض ہے, ایک تو وہ قرض ہوتا ہے کہ جو انسان ایک دوسرے کو قرض دیتا ہے، اور ایک قرض وہ ہوتا ہے جو کسی قومی امانت کا ہوتا ہے، جیسے بجلی ہے، سوئی گیس ہے، ریلوے ہے، ڈاک کا نظام ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو قومی امانت ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی شخص خیانت کرے تو پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے، پھر وہ کسی ایک شخص کا مجرم نہیں۔ تو حضرت نے خانقاہ سے اس بات پر نکال دیا کہ تم اس بچے کو چھوٹا کہتے ہو، ارے ان کو تو تم نے دھوکہ دیا، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو بھائی ایسی معاملات کی صفائی ہوتی تھی، اور یہ معاملات کی صفائی اور یہ معاشرت اور یہ اخلاق، یہ دین کے بڑے اہم شعبے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کا لے کر دبا لیا اور کسی کا حق مار لیا، کسی کی آبرو پہ حملہ کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی سے حسد بغض کینہ رکھا، تو بس اس کا اثر کچھ بھی نہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی قسم کا حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اور بالخصوص بندے کے ذمے جو حقوق ہیں اس میں ایک حق تو اللہ کا بندے کے ذمے ہے، اور ایک حق انسانوں کا انسان کے ذمے ہے جو حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک اگر کوئی معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حق کا معاملہ زیادہ نازک ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تین قسم کے دفتر ہوں گے جس میں لوگوں کے اعمال درج ہوں گے، یعنی تین قسم کے وہ رجسٹر ہوں گے جس میں لوگوں کے اعمال درج ہوں گے۔ ایک رجسٹر میں جو کچھ درج ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں فرمائیں گے، اس میں لوگوں کا کفر اور شرک درج ہوگا، اور یہ کفر اور شرک ایسا گناہ ہے کہ کسی صورت میں معاف نہیں۔ اور دوسرا رجسٹر ایسا ہوگا، دوسرا دفتر ایسا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہوگا، چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن تیسرا دفتر ایسا ہوگا، وہ تیسرا رجسٹر ایسا ہوگا کہ اس میں جو کچھ درج ہوگا اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور دلوایا جائے گا۔ تو دوسرا رجسٹر جو ہوگا اس میں اللہ کے حقوق کا اندراج ہوگا کہ اللہ کے حق میں اگر کسی نے کوتاہی کی ہوگی، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر معاملات ہیں، اللہ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہوگا، چاہے معاف فرما دیں چاہے سزا دیں۔ لیکن تیسرا دفتر جو ہوگا اس میں لوگوں کے حقوق کا اندراج ہوگا، کسی نے اگر لوگوں کے حق میں حق تلفی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دلوایا جائے گا، وہاں پر ایسے معافی ملنے والی نہیں۔ اور وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جہاں پر کوئی ایک نیکی دینے کے لیے انسان کو آمادہ نہیں ہوگا، ایک قسم پرسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، اور اس وقت جب یہ کیفیت ہوگی کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دی جائیں گی تو بھائی کیا بنے گا۔ آج دنیا کے اندر تو ہم مطمئن ہیں، ہم کہتے جی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہر سال حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بہت کچھ ہم نے جمع کر لیا۔ لیکن دنیا کے اندر اگر پانچ پیسے کسی کے مار لیے، پانچ پیسے کی کیا حقیقت ہے کہ پانچ پیسے اگر کسی کے ناحق دبا لیے تو قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، اور وہاں کی کرنسی یہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہوں گی، تو 700 مقبول نمازیں وہاں پر دینی پڑیں گی۔ اور ایک بالشت اگر زمین ناحق کسی کی دبا لی، قیامت کے دن ساتوں زمین کا توغ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، آپ اندازہ کیجئے کتنی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اور بھائی اگر یہاں کا معاملہ انسان اگر یہاں پہ صاف کر لے تو بسا غنیمت ہے، یہ نہ سوچے کہ یہاں پر کسی سے معافی مانگنے میں ذلت ہوگی یا مہلت لینے میں ذلت ہوگی۔ بھائی اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو دنیا کا حق دنیا ہی کے اندر ادا کر دے۔ آج میراث کا معاملہ آپ لے لیجئے، میراث کا معاملہ کتنا نازک معاملہ ہے، لیکن آج اس میراث کے معاملے کے اندر اتنی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ آج میراث کو تقسیم نہیں کیا جاتا، بس جس کے پاس جو چیز اسے برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، ارے بھائی اس کا تو مالک نہیں ہے، اس کے تو سارے ورثہ مالک ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان ورثہ میں سے کسی ایک وارث کا انتقال ہو گیا، اب اس کے نیچے 10 ورثہ ہیں، اب وہ 10 وارث اس کے اندر شامل ہو گئے، اس طرح سے کتنی گنجلک بڑھ جاتی ہے، لیکن معاملات کی صفائی نہیں ہوتی۔ آخر کس وجہ سے؟ ارے کیا قبر میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا اس جاگیر کو؟ اور پھر ابتدا کے اندر اگر انسان معاملے کو صاف کر لے، شروع میں دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلا مسئلہ جو حل کرنا چاہیے وہ میراث کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، تاکہ آپس کے اندر محبتیں قائم رہیں۔ ایک جگہ سکھر میں ہمارے ایک صاحب کا انتقال ہوا، وہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ نوجوان آیا کرتا تھا، تو حضرت نے سب سے پہلے جو مسئلہ حل کیا ان کی میراث کا مسئلہ حل کیا، تو لوگ اس پہ اعتراض کرنے لگے کہ ارے یہ مولوی صاحب تو لوگوں میں بھائیوں میں تفرقہ ڈلوا دیں گے، ابھی سے یہ جائیداد کو اور اس کو تقسیم کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تفرقہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ محبت پیدا ہوگی، یہ چیز آج تقسیم ہو جائے گی تو ہمیشہ آپس میں محبتیں رہیں گی، اور اگر آج اسے تقسیم نہ کیا تو پھر محبتیں نہیں نفرتیں ہوں گی. آج بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی، آپ اندازہ کیجئے کتنا نازک معاملہ ہے. اور شریعت نے عورت کی معافی کا اعتبار نہیں کیا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو نامردی کی بات ہے کہ بہن یہ کہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے اور بھائی خوش ہو گیا کہ بہن نے مجھے دے دیا. حضرت فرماتے تھے کہ اس کا حصہ نکال کر اور تم اس کے ہاتھ میں رکھ دو اور اس سے کہو کہ بہن تو ایک مہینے کے لیے اسے اپنے پاس رکھ، اور اس کے بعد اگر تیرا جی نہ چاہے تو واپس دے دینا، پھر دیکھیں کہ کون واپس دیتا ہے، پھر کون واپس دیتا ہے. آج خالی یا تو دباؤ ڈال کر معاف کرایا جاتا ہے اور یا دیا ہی نہیں جاتا، یہ بھائی کتنی بڑی حق تلفی ہے. اور اس معاملے کے اندر کوتاہی عام ہے کہ اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں جو بزرگوں سے وابستہ بھی ہیں، لیکن یہ میراث کی وبا جو ہے اپنے گلے پہ لیے ہوئے ہیں، دوسروں کا حق لے کر بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اس جگہ سے، اس کاروبار سے، اس مکان سے، دکان سے یہ جو بھی نفع حاصل کر رہا ہے، جو بھی کما رہا ہے، وہ اس کا نہیں سارے ورثہ کا ہے، کیونکہ بنیاد تو وہی چیز ہے. اس سے جو کچھ بھی اسے حاصل ہو رہا ہے اس میں سارا اس کا نہیں، وہ سب کا حصہ ہے. لیکن آج اگر جب تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم کے وقت کہتے ہیں جی یہ تو سارا کاروبار میری وجہ سے بڑھا تھا، یہ ساری تجارت میری وجہ سے پھیلی تھی، اور باپ جب مرا تھا تو باپ نے تو اتنا چھوڑا تھا. ارے بھائی جتنا بھی چھوڑا تھا تو نے اس وقت تقسیم کیوں نہ کیا، اسے اس کے ورثہ تک کیوں نہ پہنچایا. آج جب یہ اتنا کاروبار پھیل گیا، بڑھ گیا، وہ سرمایہ بڑھ گیا، آج تجھے دیتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو بھائی ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ معاملات دین کا بہت اہم شعبہ ہے، اور دنیا کے اندر اگر معاملات کی صفائی نہ کی تو قیامت کے دن بڑی ذلت و رسوائی ہوگی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہ شخص ہے جو غریب ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، مکان نہ ہو رہنے کو، ایسا مفلوق الحال ہو. فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ آپ نے اپنی امت کے مفلس شخص کا حال بیان کیا. فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے جائے گا، بہت سی نیکیوں کا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، لیکن دنیا کے اندر لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، حقوق کو غصب کیا ہوگا، کسی کی میراث ماری ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا قرض لے کے واپس نہ دیا ہوگا، کسی کی آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی. اب قیامت کے دن وہ ورثا، وہ اہل حقوق اپنے حق کا مطالبہ لے کر آ جائیں گے، اور قیامت کے دن کرنسی یہی نیکیاں ہوں گی. اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان اہل حقوق کے اندر بانٹ دی جائیں، اس کی نیکیاں ان اہل حقوق کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی. اب اس کے بعد اہل حقوق تو باقی ہوں گے لیکن نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی. اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص یہ ہے کہ آیا تو تھا نیکیوں کا بہت سا ذخیرہ لے کر، لیکن اب اس حال میں یہ کھڑا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے. آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے، کتنی بڑی یہ ذلت ہے کہ قیامت کے میدان میں آدمی نیکیوں سے خالی ہو جائے اور گناہ کا بوجھ اس کے سر پہ آ جائے، جہاں نجات کی صورت نہ رہے. تو بھائی ایسی دنیا کس کام کی، یہ دنیا کس کام کی، اور کتنے دن کے لیے یہ سب کچھ ہے؟ بالآخر یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مال کے لیے آدمی اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے، لوگوں کے حق کو بھی غصب کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال. آج یہی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص اسی دوڑ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال. فرمایا کہ تیرا مال یہ کہاں سے؟ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہوا، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے آگے پہنچا دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تیرا ہوا، اور باقی تیرا تو کچھ بھی نہیں. تیرا کچھ نہیں، یہاں سے تیری روح نے پرواز کی اور یہ مال سارا پرایا ہو گیا، پھر یہ مال تیرا نہیں۔ اور آج انسان اس دھوکے کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ خود تو مال کو جمع کرتا ہے، لوگوں کے حق کو غصب کرتا ہے، اور اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ بعد میں اولاد کچھ میرے لیے کر دے گی۔ ارے بعد میں کوئی تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے بھی نہیں بخشتا، مال تو کون اللہ کے راستے میں دینے لگا؟ اپنے ہاتھ سے انسان جو کچھ کر جائے، جو کچھ دے جائے، بھائی وہی سب کچھ ہے۔ کسی کے بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ بعد مرنے کے اولاد کچھ کرے گی۔ ارے اس مال کے لیے تو اولاد کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، باپ کی میت گھر میں رکھی ہے اور اولاد مال کے لیے جھگڑ رہی ہے، یعنی تدفین کی فکر نہیں، مال کی فکر ہے، چیزوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، چیزوں اپنے نام کی جا رہی ہیں، لیکن باپ کی فکر نہیں۔ تو بھائی یہ مال تو ایک دھوکہ ہے، یہ مال تو ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کے لیے انسان اپنے اللہ کو ناراض کرے۔ اس لیے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے کہ ہم کس خواب غفلت کے اندر مبتلا ہیں، اور ایسی بدمعام لگی پھر ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے۔ ہمارے یہاں کراچی میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے ماسٹر سامین علی صاحب، ایک ایس پی ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے، پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے، اور ایس پی بھی کیماڑی کا ایس پی تھا جو بندرگاہ ہے، جہاں پہ لاکھوں روپے روز آدمی کما سکتا ہے ناجائز ذریعے سے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے پولیس کی نوکری کی ہے، اور پولیس کی نوکری میں رشوت لی جاتی ہے، لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس لیے جس سے تم نے رشوت لی ہے اس کی ادا کرو، جس پہ ظلم کیا اس سے معافی مانگو، اس کے بعد بیعت ہوگی۔ وہ طالب صادق تھا، سچا طالب تھا۔ ایک فہرست بنائی، اور فہرست بنا کر جس سے جو ناجائز لیا تھا ایک ایک کا ادا کرنا شروع کیا، اور ان کے واقعات میں آتا ہے کہ مجید الظفر ان کا نام تھا، کہ کئی سال ایسے گزر گئے کہ نمک گھول کر روٹی کھا لیتے تھے، پانی کے اندر نمک گھولا اور اس سے روٹی کھا لی، بچوں نے پھل فروٹ کی شکل نہیں دیکھی، آم کا موسم آیا آم کی شکل نہیں دیکھی، لیکن جس کا جو حق تھا وہ ادا کیا۔ کہ دنیا کے اندر یہ تکلیف تو برداشت ہے، لیکن آخرت کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگی، اور جب سارے معاملات صاف ہو گئے پھر آ کر حضرت کے پاس بیعت ہوئی، حضرت نے بیعت کیا۔ اسی طرح لاہور میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت کے پاس بھی ایک بڑے پولیس افسر بیعت ہونے کے لیے آئے۔ حضرت نے ان سے یہی شرط لگائی کہ بھائی تم نے پولیس کی نوکری کی ہے، وہاں پہ لوگوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے اور ناجائز رشوتیں بھی لی جاتی ہیں، جب تک ایک ایک پیسہ ادا نہیں کرو گے اور جس پر ظلم کیا ہے معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا۔ طالب صادق تھا، اتنا بڑا پولیس کا افسر، لیکن جس سے رشوت لی ہے اس کو پیسوں کو واپس کر رہا ہے، جس کو ناجائز مارا تھا، ظلم کیا تھا، معافی مانگ رہا ہے۔ ایک ایسا تانگے والا تھا کہ جسے چابک کے ساتھ مارا تھا، جو چابک ہوتی ہے گھوڑے کو مارنے والی، اسے چابک کے ساتھ مارا تھا، اب اسے تلاش کرتے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایس پی صاحب جا رہے تھے، وہ تانگے والا تانگا چلاتا ہوا آ رہا تھا، بس بیچ سڑک میں ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو روک لیا۔ وہ تو ڈر گیا کہ اتنا بڑا افسر اور بیچ سڑک میں کھڑا ہو کر مجھے روک رہا ہے، وہ اتر کر آیا، پیروں میں گرنے لگا، اسے پکڑ کے کھڑا کیا اور اس چابک اس کے ہاتھ میں دی، اور کہا کہ بھائی دیکھ، میں نے تجھے ایک دفعہ ناجائز مارا تھا، اب یہ چابک تیرے پاس ہے، تو مجھے مار لے، بدلہ لے لے، تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ کہنے لگا، حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تو مجھ سے بدلہ لے لے، مجھے مار لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہا کہ پھر تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا۔ پھر حضرت مفتی صاحب کے پاس آئے اور حضرت نے بیعت کیا۔ اور بھائی یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا تو آپ نے کتنا معاملات کی صفائی کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مجمع سے بھی خطاب فرمایا اور خواتین کے مجمع میں بھی پردے سے خطاب فرمایا، فرمایا کہ آج میں دنیا کے اندر موجود ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے تو وہ حق مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے پشت پر مارا تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میری پشت حاضر ہے، تو بدلہ لے لے۔ کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا تھا، میری پشت برہنہ تھی، اس وقت آپ نے مارا تھا، آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی، پشت برہنا کر دی کہ بھائی تو بدلہ لے لے. آپ اندازہ جی کیا درجہ اور مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن کس درجے اہتمام ہے کہ کوئی آخرت کے لیے دنیا کا معاملہ باقی نہ رہے. آپ نے اپنی پشت کپڑا ہٹا دیا, وہ صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر مہر نبوت جو دونوں شانوں کے درمیان تھی اس کو بوسا دیا, اس کو چوما, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا, میں تو یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 5 درہم آپ کی طرف ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں انکار تو نہیں کرتا لیکن یہ بتا دو کہ کب لیے تھے. کہا کہ آپ کے پاس ایک دفعہ سائل آیا تھا, آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا تو میں نے دیے تھے, آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ ان کو ادا کر دو. پھر کہا کہ بھائی کسی کو کوئی دعا کرانی ہے تو دعا کرا لے, اب رخصتی کا زمانہ قریب ہے. پھر صحابہ نے اپنے لیے دعا کرائی, کسی نے کہا کہ مجھے نیند زیادہ آتی ہے, غفلت ہے, میرے لیے دعا کر دیجئے. ایک صحابی نے کوئی اپنی ایسی ویسی بات بیان کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ڈانٹا کہ تو ایسی بات حضور کے سامنے کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر آخرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی کم درجے کی ہے, اس لیے یہاں کا معاملہ یہاں صاف ہو جائے تو اچھا ہے. خواتین کے مجمع بھی آپ نے خطاب فرمایا تو بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرما رہے ہیں اور آپ سے بڑھ کے کس کا درجہ اور مقام ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, تو بھائی ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اور ہمیں اور آپ کو کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خلق خدا کا کوئی حق ہماری گردن پہ نہ رہے, ورنہ قیامت کے دن ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اور ہمارے یہ اعمال کس کام آئیں گے. آج جس عمل کے اوپر انسان کو ناز ہوتا ہے, آج انسان اگر کثرت عبادت کے اندر مبتلا ہے تو کثرت عبادت کی وجہ سے ایک ناز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ ایک قسم کی غذا کھاتے کھاتے بدہضمی ہو جاتی ہے, ناز کا شکار ہو جاتا ہے, اپنی کثرت عبادت میں غرور پیدا ہو جاتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کر کے غرور کرنے والے سے گنہگار توبہ کرنے والا اچھا ہے کہ جو گناہ کر کے جس کے دل میں ندامت آ رہی ہے. آج یہی کیفیت ہے کہ عبادت کا تو بہت اہتمام ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو کچھ نہیں سمجھتے, نفرت ہے, حقارت ہے, غصے کا اظہار ہے, آخر بھائی یہ کیا چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ یہ مال کام آئے گا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ارے وہاں تو اگر جو چیز کام آئے گی یہ بنا ہوا سنورا ہوا دل کام آئے گا. تو کیا ہم نے اس دل کو بنانے کا اور اس دل کو سنوارنے کا کوئی اہتمام کیا؟ ابھی تو جاہ پرستی, مال پرستی, نہ معلوم کیا کیا اس دل کے اندر بسا ہوا ہے, دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے. اور یہ جتنا بھی بگاڑ آتا ہے یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے آتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہوں گا اور ہمیشہ اسی طرح جیتا رہوں گا. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ, کہ تمام خرابیوں کی اگر کوئی جڑ ہے تو یہی دنیا کی محبت ہے, کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے بس یہی سوچتا ہے کہ ہمیشہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا. اور یہ دھوکہ ہے, اس دھوکے سے بھائی ہمیں نکلنا چاہیے, اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور اس آخرت کی فکر کے لیے جہاں پر عقائد اور عبادات ضروری ہیں وہیں پر معاملات کی درستی بھی ضروری ہے. کہ آج اس دنیا کے اندر کوئی معاملہ اگر ہمارا ہے تو بھائی دنیا کے اندر اس معاملے کو صاف کر لیں, دنیا میں اس کے حق کو ادا کر دیں. اور بالخصوص یہ میراث کا معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے میں آج بڑی کوتاہی ہے, اس معاملے کو جتنی جلدی آدمی اپنی گردن سے اتار دے اتنا اچھا ہے. اور بالخصوص بہنوں کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ آج بھائی بہن کا حق دبا کر بیٹھا ہے, وہ بیچاری کمزور ہے, وہ پھر دوسرے گھر کے اندر ہے, وہ زبان سے کچھ کہتی تو نہیں لیکن بھائیوں کی نیت خراب ہے. اور ایسی ایسی نیت خراب ہوتی ہے کہ جب اس پراپرٹی کی, اس زمین کی, جائیداد کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ باپ کو مرے 20 سال ہو گئے اور اس زمانے میں وہ چیز کسی اور قیمت پہ تھی, آج کسی اور قیمت پر ہے, تو آج بھائی یوں کہتا ہے, بھائی کہتا ہے کہ اس وقت جو اس کا حصہ بنتا تھا, زمین تو آج کے ریٹ پر بیچوں گا لیکن حصہ جو بنتا تھا اس زمانے کا دوں گا. اب کوئی اس سے یہ کہے گا تو اپنا حصہ اس قیمت پہ دینے کے لیے آمادہ ہے, تو اپنا حصہ تو اس قیمت پہ دینے کے لیے آمادہ نہیں لیکن بہن کو وہ قیمت دینا چاہتا ہے جو اس زمانے میں تھی 20 سال پہلے تھی. آپ اندازہ کیجئے کیسی کیسی معاملات کی خرابی ہے. تو بھائی ہمارا یہ مل بیٹھنا جو ہے یہ ایک فکر کے لیے ہے, یہ کسی رسم کے لیے نہیں ہے, ایک فکر کے لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو غفلت ہے یا ہمارے اندر جو معاملات کی, معاشرت کی خرابی ہے, ہماری وہ خرابی دور ہو, اور ایک فکر کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو اس دنیا کی زندگی کے اندر درست کر لیں. اور یاد رکھیے کہ جب آدمی اپنے معاملات کو درست کرتا ہے, اس کے معاملات جب صحیح رخ پر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرماتے ہیں کہ جس برکت کا مشاہدہ انسان آنکھوں سے کرتا ہے. ورنہ پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ کثرت تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے. آج یہی کیفیت ہے کہ کثرت تو بہت ہے لیکن برکت نہیں, اور ہم نے کثرت کا نام جو ہے وہ سمجھ لیا کہ شاید برکت ہے. یاد رکھیے کہ کثرت میں برکت نہیں ہوتی, بلکہ قلت کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. جب وہ کام شریعت کے مطابق ہو, معاملات کی صفائی کے ساتھ ہو, تو پھر اس کے اندر برکت ہوتی ہے, اور وہ برکت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. اور جب کسی کے حق کو انسان غصب کرتا ہے, کسی کے حق کو ناجائز دباتا ہے, تو پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ الخلق عیال اللہ, یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کے کنبے کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے, اور جب اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بھائی رحمت اور برکت تو رخصت ہو جاتی ہے. پھر چاہے کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو, لیکن وہاں پہ برکت نہیں ہوتی, رحمت نہیں ہوتی, بلکہ ظلمت ہوتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے. اور آج وہی چیز عام ہے, اس کا مشاہدہ عام ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانیوں کا شکار ہے. تو بھائی ہمیں اپنی نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے, بالخصوص اللہ والوں کے ساتھ جو وابستگی ہے. آج ہماری بدمعاملگی کی وجہ سے نسبتیں بڑوں کی بدنام ہوتی ہے. آج نسبت بزرگوں کی طرف جاتی ہے, ارے فلاں کا مرید وہ تو اتنے بڑے اللہ والے, لیکن ان کے مرید کا یہ حال ہے, فلاں سے اس کا تعلق, فلاں مدرسے سے یہ پڑھا ہوا اور اس کا یہ حال ہے. تو کوتاہی اور غلطی تو اپنی ہوتی ہے, لیکن نسبتیں بڑوں کی بدنام ہو جاتی ہیں, اداروں کی بدنام ہو جاتی ہیں, اساتذہ کی بدنام ہوتی ہے, بزرگوں کی بدنام ہوتی ہے. تو انسان ایسا کام کیوں کرے؟ ارے اگر ہم اپنے بڑوں کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے مشائخ کے لیے, اپنے ادارے کے لیے, اگر ہم اس کے لیے کسی نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتے, تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ بدنامی کا ذریعہ بھی نہ بنے. ہم نے اپنے حضرت نواب صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, اس بات پر رویا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے یہ نسبتیں تو عطا فرمائی ہیں, حکیم الامت کا دامن عطا فرمایا, حکیم الامت کے خلفاء کا دامن عطا فرمایا, یا اللہ مجھے اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنانا. رویا کرتے تھے اس بات پر, اور کس عمر پر تھے, کس درجے اور مقام پر تھے, لیکن کیفیت یہ تھی کہ رویا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس طریق کا بدنام کنندہ نہ بنانا, کہ کہیں بڑوں کی نسبت کو بیچنے والا نہ بن جاؤں, بڑوں کی نسبت کو بدنام کرنے والا نہ بن جاؤں. تو بھائی ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے, ہمارا یہ مل بیٹھنا ایک فکر کے لیے ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے, اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. اللہ وہی القلب, وہ انسان کا دل ہے, کہ اس دل کے سنورنے سے انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں, اور دل کے بگڑنے سے اعمال بگڑ جاتے ہیں, اور تمام چیزوں کا انحصار جو ہے وہ اسی دل کے بننے اور سنورنے پر ہے. اور اس دل کے اندر بناؤ اور سنگار جو آتا ہے, درستی جو آتی ہے, وہ خالی عقائد اور عبادات سے نہیں آتی, وہ تو ایک اس کا ذریعہ ہے, ایک اس کی غذا ہے, لیکن وہاں پر معاملات کی درستی بھی ہو, معاشرت کی درستی بھی ہو, اخلاقیات کی درستی بھی ہو. پھر جب تمام چیزوں کا مجموعہ بنتا ہے اور یہ تمام غذائیں اس کے اندر پہنچتی ہیں, تو یہ دل ایک بنا ہوا اور سنورا ہوا دل ہوتا ہے, اور یہی دل اللہ کو پسند بھی ہے, اور اسی دل پر اللہ کی نظر بھی ہے, اور یہی دل اللہ کی آماج کا بھی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مجھے میری زمین سما سکتی ہے, نہ مجھے میرا آسمان سما سکتا ہے, اگر میں سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں سما سکتا ہوں. لیکن کس قلب مومن میں؟ کیا جس میں خواہشات ہوں, جس میں لذات اور شہوات ہوں, جو دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والا ہو, جو ہر وقت لمبی لمبی پلاننگ کو کرنے والا ہو؟ ارے وہ دل جس کے اندر عاجزی ہو, زاری ہو, نرمی ہو, خلق خدا سے محبت ہو, خلق خدا سے درگزر ہو, پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, اس عاجزی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس بڑائی کے ساتھ اللہ نہیں ملا کرتا, اس تکبر اور بڑائی سے تو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر, ہو میں ایسا کمال پیدا کر, ہو تو رہے تو نہ رہے, یعنی تیرا وجود ختم ہو جائے. اور جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مذکور باقی رہ جاتا ہے, پھر اپنی ذات بھی بیچ سے نکل جاتی ہے. ہو میں ایسا کمال پیدا کر, ہو تو رہے تو نہ رہے. تو بھائی ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ منزل انقریب آنے والی ہے، اس کے لیے کوئی مہلت اور وقت ہمارے پاس نہیں، اور جس نے آج کی قدر کو پہچان لیا، جس نے آج قدر کر لی، آج اپنے معاملات کو درست کر لیا، آج اپنے دین کو مکمل کر لیا، تو آج ہی کا وقت تو اس کے پاس ہے، آنے والی کل کی کوئی ضمانت نہیں، اور جس نے آج کی قدر کو نہ پہچانا وہ آنے والی کل کی قدر کو بھی نہیں پہچان سکتا، پھر یہ زندگی غفلتوں کے ساتھ گزر جائے گی، پھر سوائے حسرت کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ اللہ یہ فکر مجھے بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے قلوب کو قلب سلیم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ حسن معاملات اور حسن معاشرت ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کی نسبت کی اللہ لاج رکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ بڑوں کا بدنام کنندہ ہمیں نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وتمها علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما یا اللہ ہر قسم شرور سے فتن سے ہماری حفاظت فرما ہر قسمی خیر اور بھلائی یا اللہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ کثرت ذکر دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنا دھن اور دیہان یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے معاملات کو حسن معاملات بناؤ، یا اللہ معاملات کی صفائی کا فکر ہمیں عطا فرما، یا اللہ حق تلفیوں سے ہماری حفاظت فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری معاشرت کو حسن معاشرت بنا، اکرام مسلم کی یا اللہ توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، یا اللہ حسن اخلاق ہمیں عطا فرما، یا اللہ صحیح عاجزی زاری تواضع اپنی رضا کے لیے مٹنا ہمیں نصیب فرما، تکبر سے بڑھائی سے حسب بغض کینے سے یا اللہ حفاظت فرما، عجب خود پسندی سے حفاظت فرما، خودی خودرائی سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ دلوں میں جو نیک ارادے ہیں خواہشات ہیں یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما، یا اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، ہر بیماری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہر راحت ہمیں عطا فرما، ہر تکلیف اور پریشانی کو دور فرما، یا اللہ سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، گھر بار میں یا اللہ خیر و برکت فرما، پریشان حالوں کی یا اللہ پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، معافیت عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہے قرضوں سے خلاصی عطا فرما، حسن معاملہ کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما، نعمتوں پر یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما، کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو جو عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی ایمانی ہر قسمی نعمتوں میں ترقی عطا فرما، ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما، نعمتوں پر یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مساجد مدارس مکاتب خانقاہیں دینی شخصیات دینی جماعتیں ہمارے علماء ہمارے طلباء کی یا اللہ حفاظت فرما، ہر قسمی شرور سے حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے پیارے جو ہم سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اعلی علیین میں خاص درجات قرب عطا فرما، یا اللہ ہمارے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہمارے اکابر مشائخ یا اللہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اپنے خاص جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ یقیناً ہم سے اپنے بڑوں کا حق ادا نہ ہوا، نہ ان کی محبتوں کا حق ادا کر سکے، نہ ان کی عظمتوں کا حق ادا کر سکے، یا اللہ نہ ان کی خدمتوں کا حق ادا کر سکے، یا اللہ ہم تو نادم ہیں شرمندہ ہیں، یا اللہ تو اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جس جزا کے وہ مستحق ہیں یا اللہ وہ جزائے خیر انہیں عطا فرما، اور ہماری کوتاہی اور غفلت کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ان کی برکات توجہات فیوزات یا اللہ ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما، ہماری شامت اعمال سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ حضرت مولانا نعیم مطالعہ صاحب کو صحت عافیت عطا فرما، صحت میں عمر میں یا اللہ فیوزات میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ مرجع خلائق بنا، یا اللہ خلق خدا کے لیے یا اللہ خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ سارے عالم میں فیض کو عام و تام فرما، یا اللہ یہاں پر دین کی بہاروں کو خوب قائم فرما، یا اللہ ترقی کے ساتھ قائم فرما، اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ بنا، یا اللہ جو بھی آئے صاحب نسبت بن کے جائے، یا اللہ اس فیض کو عام و تام فرما، یا اللہ ہمیں دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، خدمت دین کے لیے یا اللہ قبول فرما، صحت صلاحیت صالحیت عطا فرما، مقبولیت مبروریت عطا فرما، یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک یا اللہ بخلوص و صدق اپنی رضا کے لیے یا اللہ اس کام کے لیے قبول فرما، یا اللہ قبول فرما اور اپنا مقبول بنا، دارین کی راحت اور عافیت عطا فرما، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجز اللہ علّہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.